الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال عز وجل كما ورد في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات آمین یا رب العالمین. محترم حضرات و معزز خواتین، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا جمعہ عطا فرمایا. جمعہ کا دن ویسے بھی فضیلت کا حامل ہے، مسلمانوں کا ایک اجتماع، ہفتے وار اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں. لیکن جمعے کے دن پھر اللہ پاک موقع دے رمضان کا جمعہ، یہ یقیناً بہت فضیلت والا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک جمعے کی اور روزے کی جو اصل فضیلت ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما دے. الحمدللہ یہاں سلسلے وار سورۃ البقرہ کا 23rd رکوع ہے، جس کی آیت نمبر 185 کا درس چل رہا. پچھلے جمعے ہم نے سمجھا الحمدللہ کہ رب کائنات نے رمضان المبارک میں یہ قرآن حکیم نازل فرمایا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدل للناس، قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے تمام انسانوں کے لیے. وبینات من الہدا والفرقان، اور اس میں بینات ہیں، روشن دلائل ہیں ہدایت میں سے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے اعتبار سے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، تو اب تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے صحت کی حالت میں مقیم ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے. ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزوں کی تعداد بعد میں مکمل کر لے. یرید اللہ بکم الیسرا، وہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا، مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، لیکن تمہیں چاہیے کہ تم تعداد ضرور پوری کرو بعد میں، جب صحت میں واپس ہو جاؤ، نارمل ہو جاؤ یا مقیم ہو جاؤ تو تعداد پوری کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی تکبیر بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ روزہ اور یہ قرآن حکیم تمہیں اس لیے عطا فرمایا تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. تو الحمدللہ پچھلے جمعے ہم نے تکبیر رب کا مفہوم سمجھا تھا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. تو تکبیر رب کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کثرت سے بڑائی بیان کی جائے، اور اس کے لیے کلمہ اللہ اکبر ہے، اللہ پاک سب سے بڑے ہیں. اس کا بار 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 اعادہ کرنا، تکبیرات کا اعادہ کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ عید کے دن خاص طور پر اس کا اہتمام کرتے ہیں. جب آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر، وللہ الحمد. اور پھر عید الاضحیٰ میں تو خاص طور پر واجب قرار دیا گیا کہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر پڑھنا واجب، اور وہاں حجاج کرام تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک مفہوم تو بالکل واضح ہے الحمدللہ، اور اس پر ہمارا عمل بھی ہے اکثر و بیشتر الحمدللہ، کہ زبان سے اللہ کو بڑا مانا جائے، اللہ اکبر کی تکبیرات پڑھی جائیں. لیکن اس کا جو جامع اور زیادہ وسیع مفہوم ہے وہ اکثر و بیشتر ہمارے ذہنوں سے نکل چکا، اور وہ یہ عرض کیا گیا تھا کہ جیسے زبان سے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ پاک سب سے بڑے ہیں اور بالفعل ہیں، تو اسی طرح زندگی کے تمام گوشوں میں اللہ کو بڑا مانا جائے. زندگی کے تمام گوشوں میں، فرد کی سطح پر جہاں میرا اختیار ہے وہاں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بڑا مانوں. اللہ تو بڑا ہے لیکن 6 فٹ کے وجود میں ایک نفس موجود ہے، نفس، نفس امارہ، نفس ماہم کم ترس فرعون نیست، اورا اون ایرا اون نیست. یہ نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا. میرا نفس کسی فرعون سے کم نہیں. فرعون کے پاس لشکر تھا تو اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کے پاس لشکر نہیں ہے تو یہ خدائی کا دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن خدا کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. تو اس نفس پر اللہ کا حکم نافذ کرنا، شریعت کا حکم نافذ کرنا، یہ سب سے پہلا مفہوم بنا تکبیر رب کا. تو تکبیر رب کے مفہوم کے اعتبار سے میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے زبان سے اللہ اکبر کہنا ایسے ہی جہاں ہمارا اختیار ہے وہاں اللہ کو بڑا مانا جائے. نفس کے جتنے بھی تقاضے ہیں جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. سیلف کنٹرول. ان نفس الامارۃ بسو. نفس تو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہی ہے, لیکن اس نفس کو یہ سمجھانا کہ اللہ پاک سب سے بڑے ہیں, اللہ کی شریعت کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے. لہذا اس کے لیے جو ہماری روزی ہو وہ حلال کی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم مسجد میں تو اللہ اکبر کہہ رہے ہوں نماز میں بھی بار بار, لیکن جب روزی کمانے جائیں تو وہاں جھوٹ بول رہے ہوں, دھوکہ دے رہے ہوں, نافرمانی کر رہے ہوں. یہ تکبیر رب نہیں, یہ سیلف میڈ شریعہ ہے جو ہم نے خود بنا لی ہے کہ ہم مسجد میں تو اللہ اکبر کہیں, نعرے لگائیں اللہ اکبر کے, اذان میں بھی اور نماز میں بھی, لیکن کاروبار میں اللہ کو بڑا نہ مانیں, اللہ کی مرضی وہاں پر نافذ نہ کریں. یہ تکبیر رب نہیں. اسی طرح عدالت میں بھی اللہ پاک سب سے بڑے مانے جائیں. جیسے اس کا آغاز تو تلاوت قرآن حکیم سے ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں کیا صورتحال ہے, لیکن بہرحال جیسے تلاوت سے آغاز ہو عدالت کی کاروائی کا, اس قرآن کے مطابق عدالت میں فیصلے بھی ہو رہے ہوں. اگر اس قرآن کے مطابق عدالت میں فیصلے نہیں ہو رہے تو پھر یہ تکبیر رب نہیں ہے, وہ تو پھر انگریز بڑا ہے. جیسے کہ اب ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک میں 1896 کے بنائے ہوئے قوانین, 1900 کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت آج تک ہمارے اس ملک مملکت خداداد پاکستان میں فیصلے ہو رہے ہیں. تو تکبیر رب کا مفہوم یہ بھی بنا کہ عدالت میں فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق ہو رہے ہوں, اور جس عدالت میں اللہ کے احکامات کے مطابق فیصلے نہ ہو رہے ہوں, رب کائنات نے ان سے متعلق 3 مرتبہ سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا, من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. جو لوگ اللہ تعالی کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں, وہی فاسق ہیں, وہی ظالم ہیں. لہذا یہ 3 فتوے کہہ لیجئے اللہ تعالی کے ہیں کہ جو عدالت میں, کاروائی میں, جو اجتماعی نظام ہے اس میں اگر اللہ کو بڑا نہیں مانا جا رہا, اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہے, تو ایسی قوم, ایسی ریاست حقیقت کے اعتبار سے ظالم, فاسق اور کافر قرار پاتی. بتوں سے تجھ کو امیدی, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کفر اور کسے کہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہی نہیں مانا جا رہا ہو. تو محض زبان سے اللہ اکبر کہنے سے تکبیر رب کا حق ادا نہیں ہوتا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حقیقت میں تو پوری وجود کے ساتھ اللہ کو بڑا ماننا ہے. پھر اسی طرح پارلیمنٹ, اگر کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں قانون سازی کی جا رہی ہو, کوئی مجلس شورا ہے, کوئی پارلیمنٹ ہے, وہاں پر بھی اللہ کا حکم سب سے اوپر ہونا چاہیے. سپریم لا وہ قرآن و سنہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے جو قانون سازی کر رہے ہیں وہی سب سے بڑے ہیں. ہمارے ملک میں جمہور ہے, جمہوریت کا نظام ہے. جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. لہذا آج کے دور کا سب سے بڑا شرک یہ جمہوری نظام ہے, جہاں لوگوں کو یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ جو چاہیں فیصلے کریں. امریکی پارلیمنٹ اور امریکی عدالت نے 2 مردوں کی شادی کو جائز قرار دیا, قانونی طور پر اس کو ریکگنائز کیا, اور پوری دنیا میں سیلیبریشن منائی گئی کہ آزادی, لیبریشن جو ہے وہ اتنی آزاد ہے کہ انسان آپس میں 2 مرد, ایک شوہر اور ایک بیوی کی حیثیت میں رہے, قانون سازی ہو رہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے جمہوریت کا ساز خانہ. یوں کہہ لیجئے کہ حالات نے یہاں تک پہنچا دیا کہ اس قوم کی جو اصل خباثت ہے وہ بالکل واضح ہو گئی لوگوں کے سامنے. اور ہمارے معاشرے میں بھی جو خبیث ترین لوگ ہیں وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, اس کو خوشیاں منا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ ہومو سیکچولیٹی کو قانونی درجہ دے دیا گیا. تو حقیقت تو یہی ہے کہ یہ خباثت اندر سے بھری ہوئی تھی جو ظاہر ہو گئی. آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں رب کائنات نے ایک ایسی قوم کا تذکرہ کیا ہے جس میں سب سے پہلے ہومو سیکچولیٹی آئی, حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, اور ان پر عذاب کا تذکرہ قرآن حکیم میں کیا. 3 بڑے بڑے عذاب, واحد قوم ہے کہ جس پر 3 عذاب کا تذکرہ آ رہا. پہلے ان کو اندھا کیا گیا, پھر اس بستی کو الٹا کیا گیا, اور پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی، مصومتن عند ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشان زدہ تھے وہ پتھر کے کس کو مارا جائے. یہ قرآن حکیم بار بار بیان کر رہا ہے. تو اس عمل پر سیلیبریشن، دنیا بھر میں آزادی کے نعرے، اور امریکہ بہادر کی طرف سے یہ آ رہا ہے فتویٰ، تو ظاہری بات ہے پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا. یہ ہے وہ جمہوری نظام، آزاد ہے انسان، جیسے چاہوں جیو کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہاں موجود ہے. تو بہرحال یہ آزادی رب نے نہیں دی. رب کو اگر بڑا ماننا ہے تو اس نے جو بھی خاندانی نظام رکھا ہے، معاشی نظام رکھا ہے، معاشرتی نظام رکھا ہے، سیاسی نظام واضح کیا، اس کو ماننا پڑے گا. ظاہری بات ہے اگر نہیں مان رہے تو پھر یہ تکبیر رب نہیں. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ابتدائی زمانے میں حکم دیا گیا تھا. سورہ مدثر کی آیات ہیں، امید ہے کہ ہمیں یاد بھی ہوں گی، پڑھتے بھی ہوں گے. یا ایھا المدثر قم قم وانذر، کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے. وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کیجئے، اپنے رب کی بڑائی کا نظام نافذ کیجئے. اور پوری زندگی جناب نبی کریم کی علیہ الصلوۃ والسلام، 23 سال کی زندگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیاوی زندگی جس کو کہا جائے نبوی زندگی، وہ پوری کی پوری اسی کام میں لگی، اللہ کے دین کو غالب کرنا. اللہ کے دین کا غلبہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدف تھا دنیاوی اعتبار سے. دین غالب ہوگا تو تمام انسانوں کے لیے ممکن ہوگا اللہ کے دین پر عمل کرنا. عدل ہوگا، دین کے غلبے کا مطلب عدل کا نظام ہوگا، جسٹس ہوگا، حقدار کو حق ملے گا. وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن. بہرحال یہ بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی، مگر اسلام کا لایا ہوا عادلانہ نظام انشاءاللہ پوری دنیا پر غالب ہو کے رہے گا. اور یہ دور اب بہت قریب آ چکا ہے انشاءاللہ العزیز. تمہاری تہذیب، اقبال کے اشعار سنا رہا ہوں جو شدید تنقید کی انہوں نے خاندانی نظام پر، ان کے معاشی نظام پر. تمہاری تہذیب، آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. شاخ نازک پہ جو آشیاں بنے گا ناپائیدار ہوگا. جب خاندانی نظام ہی برباد ہو جائے، جب بے حیائی اور فحاشی عام ہو جائے، تو وہ معاشرہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے. وہ تو جانوروں کی سطح پر زندگی گزار رہے ہیں. بندروں کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے ہوموسیکچولیٹی کی، اور یہ کہتے تو ہیں، ڈارون تو نظریہ دیتا ہے کہ ہمارے آبا اجداد بندر ہی تھے، اسی کے آبا اجداد بندر رہے ہوں گے. لہذا یہ بندروں والا فیل جو ہے انہوں نے جس طرح سے اس پہ سیلیبریشن کی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جو وہاں شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھے خصلت کے لوگ بھی تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ضرور اسلام کے خاندانی نظام، اسلام کے پاکیزہ نظام کی طرف آئیں گے. اور انشاءاللہ اب یہ گلوبلائز ہوگا، غلبہ کسی خاص علاقے تک محدود نہیں ہوگا. اس کی وجہ بھی سن لیجئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی خاص قوم، قبیلے یا علاقے کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا. اللہ سبحانہ وتعالی بشارت دیتا ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 7، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. بلیسنگ فور ہیومینٹی، پوری انسانیت کے لیے رب کائنات نے اپنے پیغمبر کو رحمت اور بلیسنگ بنا کر بھیجا ہے. تو انشاءاللہ اللہ کا لایا ہوا، اللہ کا دیا ہوا یہ نظام، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا یہ نظام اب پوری دنیا پر غالب ہوگا. اور اپنی صحیح فیس ویلیوں کے ساتھ، بائی فورس نہیں، صحیح فیس ویلیوں پر لوگ اس کو قبول کریں گے، خاندانی نظام سے محبت کریں گے، اور انشاءاللہ ابھی اللہ کا دین غالب ہونے والا ہے. بہرحال اس کا آخری حصہ جس پر آج میں نے اپنی گفتگو ختم کرنا ہے، اور وہ ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے کہ رب کائنات نے یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا، اور اس لیے تمہیں روزے کی عظیم عبادت عطا فرمائی تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو. لہذا یہ شکر ہے کیا، اس کے درجات کیا ہیں، کیسے ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی، بلکہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے کیسے شکر گزار بندے بنے، انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ میں یہ بات واضح کرنی. سب سے پہلے تو شکر کی اہمیت کو سمجھ لیجئے. شکر کہتے کسے ہیں؟ کسی نعمت کا احساس، کوئی بھی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی اس کا احساس ہونا کہ یہ نعمت عطا فرمائی، اور پھر اس نعمت کو نعمت سمجھتے ہوئے احسان مندی کے جذبے سے، تشکر کے جذبے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اور یہ فطرت انسانی میں موجود ہے، یہ جذبہ کہیں باہر سے لانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے. آپ پر کوئی احسان کرتا ہے تو آپ کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوتا ہے. انسان تو انسان، جانوروں کے اندر بھی یہ جذبہ موجود ہے. کوئی بھوکا پیاسا جانور ہے، کوئی کتا ہے، بلی ہے، بھوک سے مر رہی ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیے، اس کی جان بچائیے، اس کو پانی پلائیے، دودھ پلائیے، جب وہ کھا پی لے گا تو آپ کی طرف دیکھے گا ضرور. وہ زبان سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن اظہار تشکر اس کی آنکھیں ادا کر رہی ہوں گی، اس کا وجود ادا کر رہا ہوگا کہ آپ نے میری جان بچائی. اور اگر تھوڑا سا اس میں خیر ہے، جیسے گھوڑا ہے اور کتا وغیرہ ہے، وہ تو اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، اپنے مالک سے وفاداری کا اظہار گھوڑا بھی کرتا ہے اور دیگر جانور کرتے ہیں. تو بہرحال یہ جذبہ شکر یہ رب کائنات نے ہماری فطرت میں رکھا ہے. لہذا یہ جو نعمت عطا فرمائی اللہ پاک نے، قرآن کی عظیم ترین نعمت، اس پر بات ہو چکی ہے پچھلے جمعے کہ اس دنیا میں مادی نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری رحمت بن جائیں گی، رحمت بن جائیں گی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت عطا فرما دے. میں نے تذکرہ کیا تھا آپ کے سامنے، یہ صحت نعمت ہے. آج ہم سب الحمدللہ نہا دھو کر، تیار ہو کر، خوشبو لگا کر بر وقت مسجد میں آئے ہیں، لیکن ذرا سوچیں آپ میں سے، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو نہیں آ سکے. ہمارے استاد محترم انجینئر نوید احمد صاحب، اللہ ان کی زندگی دے، ان کو صحت دے، اس دفعہ مسجد میں نہیں آ سک رہے. 24 سال ہو گئے ان کو مسلسل دورہ تجمہ قرآن کرتے ہوئے الحمدللہ، اور میں تو ان کو بچپن سے دیکھ رہا ہوں باجماعت نماز ادا کرتے ہوئے، تہجد کا اہتمام کرنے والے حافظ قرآن الحمدللہ، لیکن اس مرتبہ کا رمضان وہ مسجد میں آ ہی نہیں سکے، مسجد میں جانے کے قابل نہیں، بستر پہ لیٹے ہوئے. تو بہرحال اللہ پاک نے ہمیں صحت عطا فرمائی، بہت سو کو اللہ تعالیٰ نے بیمار کر دیا یا کسی بھی اعتبار سے وہ مسجد میں نہیں آ سکے. تو سب سے پہلے تو احساس تشکر، احساس کہ اللہ پاک نے صحت دی ہے، پھر پیسہ دیا ہے، اولاد دی ہے، بے شمار نعمتیں رب کائنات کی ہیں، گنتے چلے جائیے. وَلَا اِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. حقیقت یہ ہے کہ شمار نہیں کر سکتے، یہ بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں. آکسیجن نعمت ہے، غذا نعمت ہے، نیند نعمت ہے. نیند اللہ پاک فرماتا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ پاک نے تمہاری نیند کو باعث راحت بنایا ہے. اگر آپ کو نیند نہ آئے 24 گھنٹے آپ نہ سوئیں، بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے نیند نہیں آ رہی، تو آپ ذہنی طور پر مینٹل یا ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر نفسیات کا شکار ہو جائیں گے، اور 48 گھنٹے یا اور اس سے آگے اگر آپ جاگتے رہے مسلسل تو انسانی ذہن کام نہیں کر سکتا. نیند اللہ پاک کی نعمت ہے. اسی طرح روحانی نعمتیں رب کائنات نے عطا فرمائی، جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا. اور سب سے بڑی روحانی نعمت یوں کہہ لیجئے کہ کلائمیکس اگر کوئی ہے تو وہ اللہ پاک نے اپنا کلام نازل کر دیا، انسانیت کو عطا فرما دی. اور اللہ پاک فرماتا ہے سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے بڑی عظمت والی رات میں نازل فرمایا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ عظمت والی رات ہے کیا، کیا اس کی قدر و قیمت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس رات میں عبادت کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. لیکن عظمت اس رات کی کس بنیاد پر ہے؟ اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آخری کلام نازل ہوا تھا. لہذا شکر یہ بھی ہے کہ اس کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر کریں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. لہذا جتنا ہو سکے اپنا تعلق اس قرآن سے بہتر کیجیے. لہذا شکر کے 3 درجے اپنے ذہن میں رکھیے. پہلا درجہ ہے شکر بالقلب، اس نعمت کا احساس کرنا دل سے کہ اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی. ہمیں عام طور پر یہ احساس کب ہوتا ہے؟ جب ہم سے وہ نعمت چھن جاتی ہے. آنکھیں دی اللہ پاک نے، اب آنکھیں اس قابل نہیں، تب اندازہ ہوتا ہے کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں. پیسہ دیا، پیسہ چھن جائے اللہ نہ کرے، تب احساس ہوتا ہے. اولاد دی، اولاد واپس لے لی اللہ پاک نے، تب احساس ہوتا ہے. جوانی دی اللہ پاک نے، صحت دی، بیمار ہو گئے تو احساس ہوتا ہے کہ کتنا زبردست تھا وہ دور، جوانی کا دور، جب انسان زیادہ محنت کر سکتا تھا، تہجد بھی پڑھ سکتا تھا اور دیگر عبادات، جہاد کر سکتا تھا اللہ کی راہ میں، آج نہیں کر پا رہا. تو بہرحال نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ نعمت چھن جاتی ہے. عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جب نعمت ملی ہوئی ہو اس وقت اس کا احساس کریں, تو یہ ہے شکر بالقلب. پھر دوسرا درجہ ہے شکر باللسان, زبان سے اس کا شکر ادا کرنا اللہ تعالی کی نعمتیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر کی ہیں ان کو آپ بیان کیا کریں. نعمتوں کے بیان سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ ایک احساس شکر پیدا ہوتا ہے, اللہ نے مجھ پر احسان کیا, اللہ نے مجھے یہ نعمت دی. تکبر نہیں ہوتا. جب اللہ کی نعمتوں پر انسان شکر ادا کر رہا ہوتا ہے تو اپنی بلبوتے پر, اپنے علم پر, اپنی پلاننگ پر اس کا بھروسہ نہیں ہوتا, اس رب کائنات نے عطا فرمایا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا عالم کیا ہے؟ آپ سیرت مطہرہ پڑھیے, آپ دعائیں پڑھیے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام. اکثر و بیشتر دعاؤں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا, قرآن حکیم کا آغاز بھی الحمدللہ سے ہو رہا ہے. بار بار کلمہ حمد اللہ پاک بیان کرتے رہے, لیکن پیارے نبی نے ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا. پیاس لگی پانی پیا الحمدللہ, بھوک لگی کھانا کھایا الحمدللہ. اسی طرح تکلیف دہ شے, بیت الخلا گئے اللہ پاک نے راحت عطا فرمائی الحمدللہ الذی اذهب عنی العذاب وعافانی. تو پوری کی پوری سیرت مطہرہ میں دعاؤں کا تذکرہ اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کلمہ حمد سے ہے, زبان سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہو الحمدللہ الحمدللہ. تیسرا شکر ہے شکر بالجوارح, کہ صرف قلب اور زبان سے ہی سے نہیں بلکہ اس نعمت کا صحیح استعمال کر کے, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور اس کی سب سے جامع ترین شکل تو نماز ہی الحمدللہ. زبان بھی ہے, قلب بھی ہے, وجود کے ساتھ سر میں سر جھکایا ہوا رب کائنات کے سامنے. لیکن ایک عملی اظہار پوری زندگی میں بھی ہونا چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی نعمت تو یہ قرآن ہے. حضرت اکرمہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کون ہے یہ؟ یہ حضرت اکرمہ وہ ہیں جو ابو جہل کے بیٹے ہیں, اور جیسے ابو جہل متکبر تھا ایسا ہی ان کے اندر بھی بڑا زبردست تکبر تھا. لہذا ساری زندگی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہوا اور حکم آیا کہ نکل جاؤ ورنہ اسلام قبول کرو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے, تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, پہلے مسلمان یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے, اب ہم چلے جاتے ہیں. یہ چند نوجوان تھے اور سفر میں تھے, سمندر کا سفر آیا, تھوڑی دیر میں طوفان آیا اور طوفان بھی ایسا کہ کشتی ہچکولے لینے لگی کہ اب گئے کہ اب گئے. لہذا جتنے بھی لوگ تھے جو مشرک وہاں سے بھاگ کر جا رہے تھے سب اللہ کو پکارنے لگے اللہم اللہم اے اللہ ہماری مدد فرما. تو اکرمہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ ہی کو پکارنا تھا, اللہ ہی سے مدد مانگنی تھی اور اللہ ہی کارساز ہے, تو اسی بات کی دعوت تو محمد دے رہے تھے علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارا ان سے اختلاف کیا تھا؟ ہم تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ اللہ کے ساتھ یہ بھی ہیں فلاں بھی ہیں فلاں بھی ہیں, اور محمد کہتے تھے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں. تو اکرمہ فرماتے ہیں کہ میرے دل نے گواہی دی, کہ محمد بالکل سچے ہیں. اور وہی دعا مانگی اللہ پاک سے گڑ گڑا کر کہ اللہ اگر تو نے مجھے اس مصیبت سے بچا لیا, تو میں واپس جاؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اسلام کی. وہاں دعا مانگی, اللہ پاک نے فوراً ان کی دعا قبول فرمائی اور واپس آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی, اسلام قبول کیا. لیکن اکرمہ فرماتے ہیں کہ اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ اصل زندگی تو یہ ہے, اور سب سے زیادہ جو محبت کرتے تھے وہ قرآن حکیم سے, قرآن کو اپنے ساتھ لگانا سینے سے لگا کے رکھتے تھے, یہ میرے رب کی کتاب ہے, اور پھر ساری زندگی انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں, دعوت و تبلیغ کرتے رہے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے. تو بہرحال شکر بالجوارح یہ ہے کہ اس نعمت کا احساس ہو اور اس سے ہمارا تعلق ہو. لہذا قرآن حکیم سے ہمارا تعلق یہ محض رمضان تک محدود نہ رہے. آپ سے گزارش ہے حضرات و خواتین سے, جیسے اللہ نے ہمیں توفیق دی الحمدللہ رمضان میں, الحمدللہ ہم نے قرآن حکیم کھول کے پڑھا, بہت سے لوگوں نے قرآن حکیم کی تلاوت کی, تراویح میں سنا پڑھا, الحمدللہ الحمدللہ, یہ ہمارا تعلق بقیہ رمضان میں بھی رہے. اور مزید یہ کہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، پڑھتے رہیں تاکہ اس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ تازہ رہے، جلا ملتی رہے ایمان کو یقین کو. اور قرآن حکیم سے زیادہ کوئی چیز اہمیت کی حامل ہے ہی نہیں جو ہمارے ایمان اور یقین میں اضافے کا ذریعہ بنے. بڑی خوبصورت آیت ہے، آیت نمبر 2 سورۃ الانفال کی، مجھے ذاتی حیثیت میں بہت پسند ہے. رب کائنات فرماتا انما المؤمنون، مومن تو صرف وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کی ہیبت اور عظمت ان کے دلوں پر طاری ہوتی ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمَانًا، تو وہ آیات قرآنی ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ ہیں کہ جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے مومن ہیں، حقیقی مومن ہیں. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، انہی کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑی عزت والی روزی ہے جو اللہ پاک نے تیار کر کے رکھی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک کی صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دے. تو شکر زبان سے بھی ہو، دل سے بھی ہو، اور عملی طور پر شکر ہو انسان کا کہ رب کائنات نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی. پھر مزید یہ کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک میں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. ایک دن میں 5 مرتبہ الحمدللہ ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے. تو اللہ سے مانگیے گڑ گڑا کر کہ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی توفیق ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے رمضان میں توفیق دی، اگر مانگیں گے اللہ پاک سے تو کیوں نہیں توفیق عطا فرمائے گا. تو کوشش کریں انشاءاللہ کہ ہماری نمازیں با جماعت ہوں، با جماعت، مردوں پر با جماعت نماز فرض ہے. اور یہ پورا ایک نظام ہے صلات کا، ایک پورا معاشرہ قائم ہوتا ہے، ایک پاکیزگی کا اہتمام ہوتا ہے، مساجد بھری ہوئی ہوں، اس سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. تو نماز با جماعت یہ گویا اظہار تشکر ہے. اور ایک بات اور عرض کر رہا ہوں ذرا ڈرتے ہوئے، لیکن ہے بڑی اہم. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں ہم نے بڑی عبادات کی، روزہ رکھا، نماز پڑھی، یہ کیا وہ کیا، لیکن دل میں ایک شک ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری عبادات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ڈرتے رہتے ہیں. تو ایک بڑا پیارا اصول بیان کر رہا ہوں، میرے استاد نے سمجھایا تھا، آپ کو سمجھا رہا ہوں، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی توفیق ملتی رہے، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کی فکر لگی ہوئی ہو اور توفیق مل جائے کہ میں نے نماز پڑھ لی، تو سمجھ لیجئے پچھلی جو عبادات ہیں وہ قبول ہو گئیں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے. تو نیکی پر آگے بڑھنا، نیکی سے آگے بڑھتے چلے جانا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے یہ نماز، روزے، اعتکاف وغیرہ انشاءاللہ قبول ہوگا. اور اگر ایسا نہیں، اگر ایسا نہیں تو پھر وہ اقبال کے اشعار ذہن میں آ رہے ہیں، بہت چپتے ہوئے ہیں لیکن حقیقت میں اقبال نے اس بے رو نماز، اس بے رو روزوں پر جو تنقید کی ہے وہ واقعتاً آج بھی بالکل ویلڈ ہے، کہ رگوں میں وہ لغو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نمازوں، روزوں، قربانیوں، حج، یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. ہماری نمازوں سے للہیت ختم ہو گئی، ہمارے روزوں سے للہیت ختم ہو گئی. تو ہم کوشش کریں کہ اپنی نماز با جماعت کریں انشاءاللہ، اللہ سے توفیق مانگیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ کوشش کریں، آفس میں کہیں پر بھی اس طرح ترتیب بنائیں کہ ہماری نمازیں با جماعت ہوں. سفر میں بھی کوشش کریں کہ اس طرح ہم سفر کریں کہ نماز ہم با جماعت پڑھ سکیں. بہرحال آخر میں صرف دو فضائل سنا رہا ہوں، روزے کے اور قرآن کے، اور یہ حدیث بہت بیان ہو رہی ہے لیکن دوبارہ سے تازہ کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی کی جناب میں بندے کے لیے شفاعت کریں گے. اور الفاظ سنیے ذرا، روزہ کہے گا ویقول الصیام ای رب انی مناتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور دیگر خواہشات نفس سے روکے رکھا ہے، میری وجہ سے رکا رہا، فشفینی فی، تو اے اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لے. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ اور قرآن کہے گا مَنَاتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ اے اللہ اس بندے کو میں نے رات کے وقت سونے سے روکے رکھا. یہ عام دنوں میں اگر 10 بجے 11 بجے سوتا تھا, رمضان کی راتوں میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک جاگتا رہا, قرآن کو پڑھتا رہا پڑھاتا رہا. فَشَفَّنِي فِي تو اے اللہ اس بندے کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام فَيُشَفَّعَان ان دونوں کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ روزہ اور قرآن ہمارے حق میں بھی گواہی دے تو ہمیں راتوں کا کچھ وقت دن کے ساتھ, راتوں کا کچھ وقت بھی قرآن کے ساتھ بسر کرنا ہوگا. اور میرے بھائیو الحمدللہ اب یہ رمضان آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, یہ مغفرت والا مہینہ عشرہ ختم ہو رہا ہے اور وہ آخری عشرہ اتقوا من النار جہنم کے عذاب سے اپنی گردنوں کو بچانے کا عشرہ شروع ہو رہا ہے. اور اس میں الحمدللہ ہم میں سے بہت سے مسلمان بھائی اور بہن ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ پاک اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے گا, وہ اللہ کے گھر میں مہمان بن کر آئیں گے 10 دن اور عظیم راتیں ان کو ملیں گی انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے, سنت موقعہ ہے, لہذا اگر ممکن ہو تو ضرور اعتکاف کریں. پھر اعتکاف میں خاص طور پر لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا عمل ہے. 5 طاق راتوں کا تذکرہ آیا حدیث میں, ان میں سے ایک رات وہ ہے جس رات اللہ پاک نے اپنا عظیم کلام نازل فرمایا, اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. تو دعا کریں اللہ پاک سے وہ لیلۃ القدر اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے. اور اسی طرح محنت کرنے کی اور رمضان کے بعد بھی اسی جذبے کو برقرار رکھنے کی اللہ پاک توفیق دے. انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کی جو اگلی آیت ہے فَإِذَا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ تو دعا اور اس کی حقیقت پر انشاءاللہ بات کریں گے, اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين والمسلمات.